الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی 55 نمبر کی آیت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ٹائم ہو گیا تھا آخری جملہ اس کا رہ گیا تھا تو وہیں سے شروع کرتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے جو چالیں چلنی تھی حضرت عیسیٰ کے لیے وہ بھی چلنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی طرف آپ کو متوفی کر کے آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور آپ کو کافروں سے بچا لوں گا اور ان لوگوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو غلبہ عطا کر دوں گا ان لوگوں کے اوپر جو آپ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا. اس کے بعد جو جملہ ہے فرمایا کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے تو میں تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. اختلاف کس کس میں ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, کہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں, اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں وہ زیر بحث رہی ہوں گی اور ان کی وجہ سے جو اختلافات تھے فرمایا کہ میں اس کا قیامت والے دن فیصلہ کر دوں گا. یہ جو قیامت والے دن فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, اللہ نے فیصلے کیے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں واضح بھی کیا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. جہاں پہ ان کو آزادی دی گئی ہے, آزادی دیے جانے کی وجہ سے وہ چاہیں تو مان لیں چاہیں تو انکار کر دیں. بالکل واضح دو ٹوک بات بھی کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے, سمجھ آنے کے بعد بھی انکار کر سکتا ہے. تو دنیا میں اللہ نے آزادی رکھی ہے امتحان کی غرض سے, تو اس وجہ سے لوگ پھر اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور ہماری اپنی امت میں دیکھ لیجئے, باقی امتوں کی بات کیا کرنی ہے کہ ہماری اپنی امت میں اس طرح کے بے شمار واقعات آئے دن ہوتے ہیں کہ بات واضح ہو گئی ہوتی ہے لیکن ہم ہی نہیں مانتے, بعض کا دوسروں کو کیا بات کریں, ہم انکار کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی اپنے ہدف میں, اپنے دفاع میں, اپنے کسی بات میں لگے ہوتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے. تو اب قیامت والے دن یہ آزادی چھین لی جائے گی. جب آزادی چھین لی جائے گی تو پھر خدا کا فیصلہ زبردستی ماننا پڑے گا. تو یہ ہے قیامت والے دن فیصلہ کر دوں گا. اس دن کوئی آدمی, کیونکہ خدا غیب میں سے سامنے آ چکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سامنے آ چکے ہوں گے, تو پھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا اللہ کے سامنے, اور کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو کون ٹال سکے گا اس کو. تو اس طرح سے قیامت والے دن جو آزادی ہے یہاں امتحان دینے کی وہ ختم ہو چکی ہوگی. چنانچہ قرآن میں مجرموں کے لیے یہ جملہ بھی آیا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو لیکن ان کی گردنیں جھکیں گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو آزادی تھی دنیا میں گردن جھکانے کی وہ چھین لی جائے گی. تو اس طرح سے بات کو ماننا اور بات کو انکار کرنے کی آزادی بھی چھین لی جائے گی. تو یہ وہاں پہ فیصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, ہر اختلاف کو زائل کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو آزادی رائے یہاں حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہاں وہ چھین لی جائے گی. پھر ہر ایک کو خدا کی کہی ہوئی بات ماننی پڑے گی کیونکہ خدا سے بڑھ کر سچا ثالث, سچا فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے اس جملے کے معنی کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. تو اب جو کافر تھے ان کو یقین آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ سچے رسول تھے, جو واقعی دل سے سمجھ رہے تھے کہ سچے رسول نہیں ہیں ان کو بھی واضح ہو جائے گا, اور جو مان رہے تھے سچے رسول ان کے فیصلے کی تائید ہو جائے گی, ان کو مزید ایک طرح کا تقویت ایمان کی حاصل ہوگی. اب فیصلہ صرف فیصلہ نہیں ہوگا, اس کے کچھ نتائج نکلیں گے, آگے ان کو بیان کر دیا گیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو میں بہت سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. رسولوں کے بارے میں ہم یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ رسولوں کے باب میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کو دو جگہ پہ سزا ملے گی. رسولوں کا انکار کرنے والوں کو دو جگہ پہ سزا ملے گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں جو رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا ہے، جیسے قوم نوح پر آیا ہے، قوم لوط پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا علیہم السلام، یہ رسالت کے انکار کی وجہ سے آیا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ عذاب، سزا اس وقت دی جاتی ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے سزا نہیں دے سکتے. یہ عدل کا قانون جو ہے، عدل کا ضابطہ، اس کے مطابق جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سزا نہیں دے سکتے. تو جرم ثابت کب ہوتا ہے؟ جب گواہی قائم ہو جائے. تو رسولوں کے ذریعے سے یہ شہادت قائم کر دی جاتی ہے، جس کو ہمارے مکتب فکر میں اتمام حجت کہا جاتا ہے. خیر، ہمارے نہیں کہا جاتا، پرانے لوگ بھی کہتے تھے، لیکن اتمام حجت، شہادت ایک ہی بات ہے. تو شہادت جب قائم ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس موقع پر سزا ہوتی ہے. تو رسولوں کے زمانے میں یہ چیز واضح طور پر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو اوپر والی آیت جملہ ہم نے پڑھا کہ تیرے پیروکاروں کو تیرے کافروں پر قیامت تک کے لیے فوقیت دے دوں گا، تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. جو حضرت عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس قدر اتمام حجت نہیں ہوا تھا کہ ایک ایک فرد کو مار دیا جائے. میں اپنے مختلف گفتگوؤں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں اتمام حجت کے تین درجے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہم پر واضح ہوتے ہیں. ایک اتمام حجت کا درجہ یہ ہے کہ فرد فرد پر بات واضح کر دی جاتی ہے، اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا. ان کی سزا یہ ہوتی ہے، جن پر یہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک فرد کو مار دیا جاتا ہے. دوسرے درجے کی جو اتمام حجت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب پر ہوئی ہے. اہل کتاب پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے اندر سے نہیں تھے، تو زبان کا بھی فرق تھا، دین کا بھی فرق تھا، ایک شعور پیچھے سے امت کا چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی فرق تھا. تو اس وجہ سے ان کے اوپر جو اتمام حجت ہوا وہ ثانوی درجے کا ہے. اس میں ایک ایک شخص کو نہیں مارا جا سکتا، حالانکہ ان پر بھی بات اتنی واضح ہو گئی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو ان کے اوپر سزا یہ ہوئی کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی اور ماتحت بنا لیا جائے گا اور ان سے جزیہ لیا جائے گا. تیسرے درجے کی اتمام حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ نے ارد گرد کی قوموں کو خطوط لکھے ہیں. اس میں جو جملہ آپ کا ہوتا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو بچ جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کو صرف اتمام حجت ہوا کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر چیز سے آگاہ تھے، خبریں ان کو پہنچتی رہتی تھیں، ان کے جاسوسی کرتے رہتے تھے، تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی. تو اب تین درجے ہیں، تین سزائیں ہیں. فرد فرد کو قتل کیا جائے گا، عورتیں بچے بوڑھے بڑے سب اس میں آ جائیں گے، جو آسمان سے عذاب آ کر یہی ہوتا رہا. اور دوسری بات یہ کہ قوم کے فرد کو، افراد کو نہیں مارا جائے گا، بس قوم کو ماتحت کر لیا جائے گا، جو جنگ میں مارے جائیں گے سو مارے جائیں گے. اور تیسرا درجہ ہے کہ صرف حکومت ختم کی جائے گی، وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی جائے گی اور لوگ آزاد ہو جائیں گے، وہ چاہے تو اسلام کو قبول کریں اور چاہے نہ کریں. جن علاقوں کی طرف خطوط لکھے گئے ان قوموں میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں اسلام اس طرح سے پھیلا کہ ان قوموں کی زبان تک تبدیل ہو گئی، عربی ہو گئی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہاں پر عذاب شدید دنیا میں جو ہے وہ انہی تین درجوں کے لحاظ سے زیر بحث آ سکتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. آخرت کا عذاب تو ہر ایک کے لیے ہے، واضح ہے. جس نے اس نے بھی دنیا سے جانا ہے، اس نے آخرت کا معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے، عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جنت میں جانے کی صورت میں بھی، اس فیصلے سے سب نے گزرنا ہے. لیکن جو اتمام حجت کا فیصلہ رسولوں کے زمانے کا ہوتا ہے، اس کے میں نے تین درجے آپ کو بیان کر دیے. تو پہلا درجہ ہی اصل میں اصل اتمام حجت ہے، لیکن بہرحال رسولوں کے زمانے میں یہ دو، کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اب جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے اجر جو ہیں اللہ تعالیٰ پورے پورے ان کو دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. دونوں آیتوں کا موازنہ بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ کی تبدیلی مضامین کا اضافہ کر دیتی ہے, مضامین کو تبدیل کر دیتی ہے. جن لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے انکار پر سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے ان کو دنیا میں بھی سزا کی بات ہے اور آخرت میں بھی سزا کی بات ہے, لیکن جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ان کے لیے صرف اجر کے پورا کر دینے کے دنیا میں کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر تو ان کو غلبہ حاصل ہے یہود پر, لیکن انفرادی طور پر ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ برے حالات میں زندگی گزار کر چلا جائے, تو لیکن قیامت والے دن ان کا پورا پورا اجر ملے گا. یہ وہ فرق ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے, بلکہ پوری بات یوں ہونی چاہیے کہ جو نیکی اور بدی ہے, گناہ اور ثواب کے کام ہیں, ان کا معاملہ اصل میں آخرت میں ہونا ہے, ان کا معاملہ صرف آخرت میں ہونا ہے. اور جو غلطیاں ہیں دنیا میں, جب کوتاہیاں کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, اس کی سزا دنیا میں مل سکتی ہے, اس کی سزا آخرت میں نہیں مل رہی. دنیا مل بھی سکتی ہے, معاف بھی ہو سکتی ہے کہ آپ غلطی کریں لیکن اللہ تعالیٰ بچا کر لے جائے, آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن جو بدی اور نیکی ہے اس کا معاملہ اصل میں آخرت میں ہونا, دنیا میں اس کا اجر یا سزا ملنا ضروری نہیں. مل جائے تو اللہ کا فیصلہ ہے, ادروائز جو ہے وہ نیکی اور اس کا معاملہ دنیا میں نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ آدمی کافر ہو جائے. جو کافر ہیں ان کی نیکیوں کا اجر بھی دنیا میں دے دیا جاتا ہے, لیکن جو مومن ہیں ان کی نیکیوں کا اجر اصل میں آخرت میں ملنا. تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بھی, فرق کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے بس ان کے اجر جزا پوری پوری دے دی جائے گی. تو دنیا میں نیکی کی وجہ سے رزق کھل جائے لازم نہیں ہے, کفر کی وجہ سے کھل سکتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا, اور یہ بات بتانے کے لیے کہ وہ حقیقی سونے کی سیڑھیاں ہوتی جس پر وہ چڑھتے کا اضافہ کیا گیا. تو یہ اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ سارے لوگ پھر کفر کی طرف نہ چل پڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح سے پردہ رکھ کے سب لوگوں کو دنیا میں اجر دے دیتے ہیں جو جن کا آخرت میں اجر نہیں ملنا ہوتا ان کی نیکیوں کا, کہ بس وہ پتہ نہیں چلتا کہ اجر مل رہا ہے کیا اجر مل رہا. تو یہ جو چیز ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ انشاءاللہ جب ہم سورہ زخرف اور سورہ بنی اسرائیل تک پہنچیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ویسے بھی بڑی اہمیت ہے, وہ خدا کے شریعتوں اور خدا کے دنیا میں جو قوانین ہیں ان کی کچھ بنیادیں فراہم کرتی ہے. اس کو انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو پورے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں ان کا بھی پورا پورا اجر میں دوں گا, دیا جائے گا ان کو, اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پسند نہیں کرتے. جن ظالموں کا اوپر ذکر ہوا ہے, جو حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والے, حضرت عیسیٰ کو نہ ماننے والے, حضرت عیسیٰ کو صلیب تک لے جانے والے, حضرت عیسیٰ کے لیے سازشیں کرنے والے, سب کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اب جو اتنا زبردست کلام ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, حضرت عیسیٰ صرف اللہ کے رسول ہیں, وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت جو حضرت نوح, حضرت آدم, حضرت ابراہیم اور آپ کے نانا عمران جس طرح کے انسان تھے, اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی انسان تھے. اور البتہ ان کی ولادت اس طرح سے ہوئی تھی کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا, وہ آگے چل کر وضاحت مزید آ رہی ہے. اور البتہ یہ بات کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پروگرام کیا بنایا, وہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ میں متوفی کروں گا. متوفی کے معنی میں نے بتا دیے تھے کہ یہ دراصل وہ معاملہ ہے جس کے بعد وہ دنیا میں نہیں آئے. تو متوفی آپ ہو چکے ہیں, اور جو جن علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا مطلب وفات دینا ہے, انہی کی رائے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے شواہد کے مطابق ہے. البتہ باقی جو لوگ روایات کی روشنی میں جو معنی کر رہے ہیں اس کی بھی میں نے تفصیل کر دی تھی کہ وہ کیا معنی ہے. اس کے بعد اب جو مسئلہ اگلا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں، فرمایا کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم آپ کے اوپر آیات میں سے جو چیز تلاوت کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا یہ جو جملہ ہے اس قال اللہ یا حسینی متوفی کا ورافی کا علیہ، یہ ان باتوں میں سے ہے جو جس سے انجیلیں خالی ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جو تورات اور انجیل میں نہیں ہیں، ان کی غلطی واضح کی گئی ہے یا ان کے اندر بات موجود نہیں تھی اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے حضرت زکریہ کی کفالت کا قصہ ہے، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے، تورات انجیلوں میں موجود نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ باتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ باتیں کسی تاریخ میں موجود نہیں ہیں، انجیل میں موجود نہیں ہیں، تورات میں موجود نہیں ہیں. یہ بات بہت اہم ہے اگلے جملوں کے لیے. اگر آپ آگے چل کر جو کلام آ رہا ہے اس کو فراموش کر دیں گے تو اگلی باتیں نہیں سمجھ سکیں گے. مثال کے طور پر مباہلہ آگے آ رہا ہے، تو مباہلہ کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، وہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے اگر یہاں پر یہ توجہ نہیں دیں گے کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. تو یہ جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اہل کتاب کے لیے نئی تھیں، یہ پہلے سے وہ واقف نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ واضح رہنا چاہیے. تو ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم ہیں جو تمہارے اوپر یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. بس ذکر الحکیم، اور یہ بڑا حکیمانہ یاد دہانی ہے. تو یہ جو کلام کے اندر اس طرح کے جو موڑ آتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کہ کلام کو اللہ تعالیٰ وہ واقعات سنا کے آپ کی متوفی ہونا اور آپ کے پورے وجود کو اٹھا لینا آسمانوں کی طرف اور کافروں سے بچا لینا جو انہوں نے چالیں چل رکھی تھیں، وہ سارا بتانے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے لوگ واقف نہیں ہیں اس سے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور اس کے اندر حکیمانہ یاد دہانی ہے. حکیمانہ یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کلام کا اصل مدعا ادھر جا رہا ہے، لیکن تفصیلات سنا کے ایک چیز کو واضح کیا جا رہا ہے. آگے بہت مارکت اللہ آیت ہے، اس نے ہمارے ہاں کئی مسئلے پیدا کیے امت میں، آج بھی کر رہی ہے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے جیسی ہے. اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی آدم کو، ثم قال، پھر کہا تھا لہو اس کو، کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو گیا تھا. اس آیت نے بڑے مسئلے پیدا کرتی ہے یہ آیت، کیونکہ اس میں کلمہ کن سے پیدا ہونے کا ذکر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں اپنی ناقص علم کی حد تک واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی حقیقتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. اب اس میں ایک مثال اس پہلو سے لی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم کے ماں باپ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے. تو اگر ماں باپ کے بغیر آدم پیدا ہوں اس کو تم نے خدا نہیں مانا، اور حضرت عیسیٰ صرف باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو اس کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک پہلو یہ ہے. اور بہت سارے مفسرین نے اس کو لیا کہ حضرت عیسیٰ صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اور حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ فطری سی بات ہے کہ فرق ہے. میں پیچھے ایک آپ کو فرق اور بھی توجہ دلا چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ حضرت یحییٰ کے لیے تخلیق کا لفظ نہیں آیا تھا اور حضرت عیسیٰ کے لیے تخلیق کا لفظ آیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں جو جب حضرت یحییٰ نے حضرت زکریہ نے پوچھا تو وہاں کہا گیا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی انہوں نے پوچھا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو بیوی ہے زوجہ محترمہ ہے وہ اولاد جننے کے لائق نہیں ہے، بانجھ ہیں شروع سے ہی، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. ٹھیک، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے حضرت مریم نے سوال پوچھا کہ اے اللہ میرے بیٹا کہاں ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب نہیں دیا پہلا حصہ وہی تھا کذالک اللہ دونوں میں مشترک تھا. یہ آیت حضرت یحییٰ والی 40 نمبر آیت ہے اور حضرت عیسیٰ والی 47 نمبر ہے. اور یہاں کہا کہ کذالک اللہ ایسا ہی اللہ کرے گا, یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے. وہاں کیا تھا یفعل ما یشاء, یہاں کیا ہے یخلق ما یشاء. اب اس خلق کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق ہو رہی ہے, ولادت نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم فرق ہے. تو آگے چل کر اب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, انا مسئلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسئلہ آدم, کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب, اس کو ہم نے مٹی سے تخلیق کیا تھا. حضرت عیسیٰ کو کہاں سے تخلیق کیا تھا؟ رحم مادر سے تخلیق کیا تھا, ولادت نہیں ہوئی تھی, سادہ ولادت نہیں ہے. حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا اور حضرت عیسیٰ کو کہاں سے خلق کیا؟ رحم مادر سے. تو دونوں کو کہا کہا گیا تھا کن فیکون. پیچھے آپ پڑھ لیجیے آیت نمبر 47 میں, فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے فرمایا گیا کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں کسی چیز کو بنانے کا تو بس اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ جملہ حضرت یحییٰ کے لیے نہیں بولا گیا. حضرت یحییٰ کے لیے دو فرق تھے, ایک یخلق ما یشاء نہیں تھا, یفعل ما یشاء تھا حضرت یحییٰ کے لیے, یخلق نہیں تھا. دوسرا یہ کہ وہاں کلمہ کن کا ذکر نہیں ہے, حضرت عیسیٰ کے لیے کلمہ کن کا ذکر ہے. تو پیش نظر جو مشابہت ہے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت آدم کی, وہ ماں باپ مسئلہ نہیں ہے, وہ تخلیق اور کلمہ کن سے تخلیق, یہ دو مشابہتیں ہیں. کہ حضرت آدم بھی تخلیق کیے گئے, ولادت نہیں ہوئی ان کی, اور حضرت عیسیٰ بھی تخلیق کیے گئے, ولادت صرف نہیں ہوئی ان کی, ٹھیک ہے, اور دونوں کے لیے کلمہ کن استعمال ہوا ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے لیے کلمہ کن براہ راست صادر نہیں ہوا, جیسے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں ہوا. صاف اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے وہاں پر, وہاں کلمہ کن کا ذکر نہیں ہے بلکہ تخلیق کا بھی ذکر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ایک ایسی ولادت ہے جو عام پروسیس کے مطابق نہیں ہوئی, جو ازلی ابدی کلمہ کن اللہ کا چل رہا ہے جو حضرت آدم کے وقت صادر ہوا تھا, اس کے تحت حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی, بلکہ اس کے لیے براہ راست کلمہ کن جاری کرنا پڑا. تو کلمہ کن جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے وہ کائنات کی تخلیق پر ہوا ہے, حضرت آدم کی تخلیق پر ہوا ہے, اور قیامت کے لیے کلمہ کن صادر ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ, یوں سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی سسٹم میں کسی چیز کو ڈال دیتے ہیں اس کے لیے بار بار کلمہ کن نہیں بولتے. جو چیز سسٹم میں ڈال دی تو وہ سسٹم کے لیے جو کلمہ کن بولا گیا اس کے تحت ہو رہی ہے, اور جب کوئی نیا کام جو سسٹم سے ہٹ کے ہے, بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو بھی نظام ہے اس سے ہٹ کے ہے, تو اس کے لیے کلمہ کن بولا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی ہے, تو اس لیے کلمہ کن سے آدم بھی بنے, کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ بھی نہیں بنے. تو جو چیز کلمہ کن سے بنے وہ خدا نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو حضرت آدم کو بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ماں باپ کا ذکر نکال لیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اصل مضمون یہ ہے کہ دونوں کلمہ کن سے بنے ہیں, اور اس لیے دونوں کلمہ کن سے بننے کی وجہ سے, اگر تو کلمہ کن سے بننے کی وجہ سے کوئی خدا ہو سکتا ہے تو پھر حضرت آدم کو ہی ماننا پڑے گا, یہ ہے استدلال. تو حضرت آدم کو تم کلمہ کن کی وجہ سے خدا نہیں مان رہے ہو, اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہو, تو حضرت عیسیٰ کو کیسے مان سکتے ہو؟ یہ زور ہے اس کے اندر. اب مضمون بتانا کیا چاہ رہا ہے, بات یہ کہی کیوں گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جب کلمہ کن سے چیزیں بناتا ہوں تو وہ مخلوق ہوتی ہیں, خلقہ. اب خلقہ کا جو استعمال تھا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ میں نے جتنی چیزیں کلمہ کن سے بنائی ہیں وہ میری تخلیق ہے, مخلوق ہے میری, مخلوق اولاد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی مخلوق, حضرت عیسیٰ بھی مخلوق, تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں, آپ اور حضرت عیسیٰ برابر ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے. ان کا مقام مرتبہ رسول ہونا وہ ایک الگ امتیاز ہے ان کا, لیکن مخلوق ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم میں حضرت عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے دو باتیں مزید میں واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ایولیوشن کو مانتے ہیں उनके लिए इससे नफ़ी हो रही है। हज़रत आदम बराए रास्त मिट्टी से पैदा किए गए हैं कलमा कुन के ज़रिए से। मिट्टी के अंदर कोई निज़ाम नहीं था कि वो आदम को तख्लीक कर सके, तो मिट्टी को बराए रास्त हुक्म दिया गया कि आदम बन जाओ, बन गए। ठीक है, तो ये है तख्लीक के आदम। तो एवोल्यूशन में हज़रत आदम को मिट्टी से बनना नहीं बताया जा सकता। यानी यही जुमला क्या मैं हाबील और काबील के लिए आपके लिए बोल सकता हूँ कि हज़रत ईसा की मिसाल हाबील जैसी है कि अल्लाह ने उसको मिट्टी से बनाया और कलमा कुन कहा तो बन गए? नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब है कि हाबील इस प्रोसेस से नहीं बने जिस प्रोसेस से आदम बने। तो हज़रत आदम एवोल्यूशन से पैदा नहीं हुए। इससे फिर मैं एक और कयास करता हूँ कि जितनी भी स्पीशीज़ बनती हैं उनका आगाज़ यहीं से होता है कि अल्लाह ताला मसलन एम्फीबियंस, जो पहला एम्फीबियन बना उसमें अल्लाह ताला ने मिट्टी को हुक्म दिया तो बन गया। अब ये हुक्म जो अल्लाह ताला देते हैं उसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगता है कि बस एक ढीला डाला हुक्म है। नहीं, ये फुली लोडेड हुक्म है। फुली लोडेड हुक्म होने का मतलब है कि उसकी हिंदी की चिंदी पूरी पूरी डिटेल्स उसके अंदर होती है कि इसका साइज़ क्या होगा, इसके अंदर शरियाने कितनी होंगी, इसके अंदर गुर्दे कितने होंगे, इसके अंदर खाने पीने का सिस्टम क्या होगा, कितने बैक्टीरियाज इसके मुआफिक होंगे, कितने बैक्टीरियाज इसके ख़िलाफ़ होंगे, क्या क्या चीज़ें खा सकेगा, इसके दांत कैसे होंगे, इसका मुंह का साइज़ क्या होगा, इसकी आंखें क्या देख सकेंगी क्या नहीं देख सकेंगी, इसकी आंखें कलर देख सकेंगी नहीं देख सकेंगी, पूरी डिटेल के साथ कलमा कुन सादर होता है। तो ये कलमा कुन जब सादर होता है तो चीज़ वैसी ही बनती है जैसा हुक्म दिया गया होता है। तो अब जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो वो जो क्रोमोसोम पहले बन चुके हुए थे मिट्टी को, उन्हीं को बनाने का हुक्म हुआ। चुनाचे आगे चलकर हम सूरह मोमिनून वगैरह में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मिट्टी के अंदर से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की, निकाल ली, कशीद की, जैसे हमारे मेडिसिन वाले करते हैं, अरक बनाने वाले करते हैं कि वो कुछ चीज़ें लेते हैं उनमें से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, गोरख निकाल लिया कुछ इस तरह की। तो वहाँ से सुलाला को निकाला गया मिट्टी के अंदर से, मिट्टी के अंदर से सुलाला निकाला गया, यानी वो चीज़ें निकाल ली गई जिससे अगली चीज़ बनाई जा सकती थी। उससे अल्लाह ताला ने नुतफ़ा को बनाया। नुतफ़ा उस सेल को कहते हैं जिससे हम पैदा होते हैं, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने बनाया। उसके बाद फिर वही प्रोसेस होता है जो आजकल रहम मादर में होता है, वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। तो इससे एक और बात की नफ़ी हो रही है जो तौरात में बयान हुई है कि हज़रत आदम का पुतला बनाया गया था फिर उसमें फूंक मारी गई थी। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे, डायरेक्ट मिट्टी ने खुद ब खुद शक्ल इख्तियार की। जैसे आप कोई समझें, नौजबिल्ला समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जादू आपने किया और चीज़ें होने लग गई, उस तरह की कैफियत है। जो जादू के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा मौक़िफ़ आप लोगों के वाज़ ही है, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जादू को समझा वैसे जाता है। तो कलमा कुन कहा गया है, कलमा कुन से मिट्टी के अंदर खुद ब खुद कुछ चीज़ें कशीद हुई हैं, कशीद होने के बाद उनके अंदर जान पड़ गई है, वो एक ज़िंदा सेल बन गई है, उस ज़िंदा सेल ने तरक्की करते हुए आदम व हव्वा की शक्ल इख्तियार की है। ये तफसीर इस्तंबात है, असल अल्फाज में ये बात मौजूद नहीं है। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि जब हम तफसीर कर रहे होते हैं तो हमारे इस्तंबातात भी शामिल होते हैं और मानी भी शामिल होते हैं कुरान के। तो कुरान के मानी सिर्फ इतने हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत ईसा भी कलमा कुन से बनाए गए हैं, उनको मिट्टी से बनाया गया था, उनको सईदा मरियम के बतन से बनाया गया। आगे फरमाया कि अलहक मिन रब्बिक, वो जो मैंने ऊपर कही थी बात, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिन अलायात, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आयतें, उस जुमले को अब दोबारा दोहराया, क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि इसका कोई सबूत नहीं है, दुनिया में कोई सबूत नहीं है कि हज़रत ईसा को कैसे पैदा किया। ठीक है, ईसाइयों ने जो बना दी बात कि वो एक यूसुफ नामी आदमी से ब्याही हुई थी, लेकिन बहर कुमारी का वहाँ भी जिक्र है, तो वो कैसे पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, ये अल्लाह की तरफ से बात, उसको अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। फरमाया अलहक मिन रब्बिक, ये सच्चाई तुम्हारे रब की तरफ से आ रही है, फला तकुन मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में से ना बनी है। तो यानी इसका सबूत सवाय इसके कि अल्लाह ताला कह रहे हैं और कोई नहीं, समझ गए ना। तो अल्लाह ताला ने पूरी 23 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جس میں تاریخ میں ثبوت نہ ہو, تورات میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ آرام سے کہتے ہیں لاؤ, تورات کہاں لکھا ہوا ہے, لاؤ. لیکن اس میں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ تورات میں یہ بیان, انجیلوں میں یہ بیان موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کن سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین, تو یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک سچی بات ہے, تو آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. فمن ہا جا کفیہ من بعد ما جا کا من العلم, تو جو تیرے ساتھ بحث کرے اس معاملے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس سچا علم آ گیا ہے, فکل, تو ان سے کہہ دو, تعالو ندو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل, تو ان سے کہو کہ تم بلا لو اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں, تم اپنی بیویوں کو بلا لو, ہم اپنی بیویوں کو بلا لیتے ہیں, تم اپنے آپ کو بھی لے آؤ, ہم اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں, ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور یہ جملہ بولیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے اپنے قول کے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حوالہ نہیں, تورات و انجیل میں ذکر نہیں, نہ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر, نہ سیدنا عیسیٰ کی تخلیق کا ذکر کہ کیسے ہوئی. تو اب اللہ کا ایک قول ہے, اللہ کے قول کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کوئی معجزہ اترے گا, وہ معجزہ بتا دیا کہ آ جاؤ, جو بھی ہم کہیں گے دونوں لے آتے ہیں, بیٹوں کو لے آتے ہیں اور بیویوں کو لے آتے ہیں اور خود حاضر ہو جاتے ہیں, اور تینوں جب حاضر ہو جائیں تو پھر ہم قسم کھائیں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت, اس کا نتیجہ فوراً نکل آئے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ تیار ہیں اس مظاہرے کے لیے کہ جیسے ہی یہ دونوں گروپ کہیں گے تو جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر کوئی سزا نازل ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کی سچائی کی وجہ سے وہ لوگ آئے نہیں, لیکن اگر آ جاتے ہیں تو یہ معجزہ ہو جانا تھا. ٹھیک, تو یہ ان دلیلوں میں سے ہے جو نہیں مان رہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. مباہلہ کوئی دلیل نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کو, ان کے لیے کہا گیا ہے. آج میرے اور آپ کے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ یاد رکھیے, یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے. تو میں اور آپ اگر مباہلہ کر لیں تو ہو سکتا ہے دونوں جھوٹے ہیں اور دونوں بچے رہیں قیامت تک, اور دونوں کے اوپر پھٹکار آ جائے, دونوں امکانات ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارہ جو سچا ہو پہلے فوت ہو جائے, تو لوگ کہیں گے لو جی موبائلے میں ہار گیا وہ. تو کسی عام آدمی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہے. الفاظ ہے فمن حاج کفیہ من بعد ما جاک, جو آپ کے ساتھ کم نہیں ہے کہ بری امت کو اجازت دی, نہیں, حاج کا آپ کے ساتھ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آج کے بعد ان آیتوں کے اترنے کے بعد بحث کرے گا ان کے ساتھ ہی ہے. تو موبائلہ کوئی عام کرنے کی چیز نہیں ہے, اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلتے, قیامت والے دن نکلیں گے. تو دنیا میں صرف اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے نتائج نکلنے تھے, اور وہ خاص واحد کا صیغہ بول کر, تم, یعنی اگر آپ کو برا نہ لگے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جو تمہارے ساتھ تم کے ساتھ بحث کرے اس کے لیے میں ایسا کروں گا. تو اب یہ جو مباہلہ ہے صرف اس لیے اس کو کہا گیا کہ قرآن مجید میں جو بات دعوے دو تین کر دیے گئے ہیں, ایک یہ آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ کو متوفی کرنے اور اوپر اٹھا لینے کا جو معاملہ تھا, اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کی طرح حضرت عیسیٰ کی تخلیق ہوئی ہے, دونوں کو عام پروسیس سے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کلمہ کن سے پیدا کیا گیا. اس کو اگر ماننا چاہتا ہے تو یہ تمہارے رب کی طرف سے سچائی ہے جو بیان کر دی گئی ہے, جو نہیں ماننا چاہتا اس کے ساتھ پھر تم یہ بات کرو گے. ان نہاذا لہول قصص الحق, یہ ہے خدا کی طرف سے سچی داستان. تو اب یہ سچی داستان سنا دی اللہ تعالیٰ نے, کہاں سے شروع کی تھی؟ حضرت یحییٰ سے, کہ حضرت یحییٰ کی ولادت ہونے والی تھی, نہیں ہو رہی تھی, حضرت زکریا کو اپنا ایک وارث چاہیے تھا, انہوں نے حضرت مریم سے متاثر ہو کر دعا کی کہ حضرت مریم جیسا بیٹا مجھے مل جائے, اللہ تعالیٰ نے دے دیا, और बेटा ऐसा दिया कि जो सैयद भी था, हसूर भी था, नबी भी था, लेकिन वो मौजज़ाना तरीके से पैदा हुआ, लेकिन कलमा कुन से पैदा नहीं हुआ, बल्कि दूसरी जगह अल्लाह तआला ने बयान कर दिया कि मैंने उनकी बीवी को तंदरुस्त कर दिया था। उसके बाद जो हज़रत मरियम का साथ गुफ्तगु हुई, हज़रत मरियम को बशारत दी गई, उन्होंने वही बात पूछी जो ज़करिया ने पूछी थी कि भी मेरी औलाद कहाँ से होगी, तो बताया गया कि ये तख्लीक नए सिरे से होगी, कलमा कुन के ज़रिए से तख्लीक होगी। तो ये मामला और तरह का है जो पहले नहीं हुआ कभी। तो उसके बाद फिर पूरी बात बताई गई कि किस तरह से आपने दावत दी, क्या मामला हुआ मुख्तसर तौर पर, और फिर आपको उठा लिया गया। उठा लिया गया तो उठा लिए जाने के बाद अब ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मामला पैदाइश का कैसे हुआ, तख्लीक ईसा कैसे हुई। तो तख्लीक ईसा में फिर जब लोग नहीं मान रहे तो फिर अल्लाह ने कहा कि मुबाहला करेंगे। अब जो इन हाज़ा लहुवल कससुल हक में बता दिया गया कि ये सच्चा वाक़या है, सच्ची दास्तान है, तो अब जो बात पीछे इतनी लंबी गुफ्तगू की है उसका नतीजा भी निकाल दिया। बमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, हज़रत ईसा इलाह नहीं है, हज़रत आदम इलाह नहीं है। कलमा कुन से पैदा होने के बाद लोग मखलूक रहते हैं, खुदा नहीं बन जाते। अब यहाँ पर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह बोल कर अल्लाह ताला ने उस सवाल का भी जवाब दे दिया हुआ है जो मोतज़िला ने उठा दी थी। मोतज़िला के ज़माने में मसीहियों ने उठाई थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये कहा था हज़रत मरियम से कि मैं आपको बशारत देता हूँ, इन अल्लाह युबशिरु की बे कलिमातिन मिन्हु, अल्लाह ताला तुम्हें अपने कलमे की बशारत देते हैं। तो उन्होंने ये बहस पैदा की कि कलिमातुल्लाह तो अल्लाह का कलाम होता है, तो इसका मतलब है हज़रत ईसा अल्लाह के कलाम हुए। जब हज़रत ईसा अल्लाह के कलाम हैं तो कलाम तो मखलूक नहीं होती, वो तो खुदा की ज़ात का हिस्सा होती है, ठीक है। तो हज़रत ईसा क्या हो गए? कलमतुल्लाह हो गए। कलमतुल्लाह हो गए तो खुदा की ज़ात का हिस्सा हो गए, ठीक है, तो वो खुदा बन गए। ये उन्होंने बहस उठा दी। इस बहस में जो हमारी तरफ से जवाब दिया गया मोतज़िला की तरफ से, वो सादा सा जवाब होना चाहिए था कि हज़रत आदम भी कलमतुल्लाह है। सादा सा जवाब ये होना चाहिए था कि हज़रत आदम भी कलमतुल्लाह है, कलमतुन मिन्हु है, क्योंकि उनको भी कलमा कुन से पैदा किया गया, और हज़रत ईसा तो जुज़वी कलमतुल्लाह है क्योंकि माँ तो उनकी मौजूद है। तो जबकि हज़रत आदम पूरे के पूरे कलमतुल्लाह है, ना माँ थी ना बाप थे, तो ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय जवाब क्या दिया गया कि अल्लाह का कलाम उसकी मखलूक है। समझ गए ना? ईसाइयों ने कहा कि कलमतुल्लाह होने की वजह से हज़रत ईसा मखलूक नहीं रहे, तो हमारी तरफ से मोतज़िला ने जवाब दिया कि कुरान मजीद को भी मखलूक मान लिया जाए, अल्लाह के कलाम को भी मखलूक मान लिया जाए, ठीक है, ताकि उनको जवाब हो जाए कि हज़रत कुरान मजीद भी मखलूक है तो हज़रत ईसा भी मखलूक है, क्योंकि यह भी कलमतुल्लाह है, वो भी कलमतुल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ ये पूरी बहस का जवाब दे दिया था कि हज़रत आदम भी कलमतुल्लाह है, तो अगर हज़रत आदम कलमतुल्लाह होने के बावजूद खुदा नहीं है तो हज़रत ईसा कलमतुल्लाह होने के बाद खुदा कैसे हो सकते हैं? तो वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, तो ये नतीजा क्या निकला कि हज़रत ईसा समेत कोई भी इलाह नहीं है, हज़रत ईसा समेत कोई भी इलाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात इलाह है। व इन्ना अल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अलबत्ता ये बात नोट कर रखो कि अल्लाह ताला अज़ीज़ हैं और हकीम हैं। खुदा ताला ने जितनी सिफात को समझाया है अपने को, जिस अंदाज से समझाया है, वो हैरत अंगेज़। तो ये बात जान लो कि अल्लाह जो हैं वो अज़ीज़ और हकीम हैं। बड़ा ज़ोर है इसमें, इन्ना अल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक अल्लाह यकीनन वही अज़ीज़ और हकीम है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी बात अल्लाह के बारे में कही जा रही है, हज़रत ईसा के बारे में कही जा रही है, और 571 साल हो गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश से पहले, और जब ये सूरतें उतर रही होंगी तो और आप 20 एक साल डाल लीजिए, कम से कम 15 साल और डाल लीजिए, तो تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 610 میں آپ کی پہلی وحی آئی ہے، تو 610 کے بعد اور 15 سال ڈال لیجئے تو 625 سال کے بعد یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ میرے بندے ہیں، کلمت اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میری مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے بات کو کیوں واضح نہیں کیا اور جو ماننے والے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اتنی امت، اتنی بڑی امت بن گئی، عہد نبوی میں عیسائی تھوڑے نہیں تھے، تقریباً پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، تو وہ پیدا ہو گئے ہیں، مان رہے ہیں اور کوئی جواب ہی نہیں اللہ کی طرف سے. 625 سال، 625 سال کی 6 صدیاں تھوڑی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا حکمت کے ساتھ بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زبردستی فیصلے نازل نہیں کرتے، گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے. بیان کیا اللہ تعالیٰ نے دوسری مقامات پہ، فوری طور پر جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو بولنے دیتے ہیں، اس کی زبان نہیں کاٹتے. جو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی زبان نہیں روکتے، کہنے دیتے ہیں. بڑے بڑے فلسفے بنائے جاتے ہیں، خدا کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں روکتے. تو وہ دو لفظوں سے عربوں کے لیے، ہمارے لیے تقریر کرنی پڑتی ہے، عربوں کے لیے تقریر نہیں کرنی پڑتی، وہ بس دو صفتیں آئیں گی سمجھ آئیں گا کہ اوہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، عزیز ہیں، ہیں زبردست ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حکمت کی وجہ سے خاموش ہیں، اپنے حکمت کی وجہ سے لا اکراہ فی الدین کے قانون پر چل رہا ہے، کوئی زبردستی نہیں کی جاتی. بس جو لوگ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں فلسفے بنا رہے ہیں، جو کہانیاں داستانیں تراش رہے ہیں سو تراش رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سختی نہیں کرتے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جس زور کا کلام ہے، چونکہ ہم نے ایک مجلس میں نہیں پڑھا ہوتا، یہ درس قرآن کی مجالس کا نقص ہوتا ہے، تو وہ جو کلام کا ایک پورا اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ، میں نے مختصر طور پر دہرانے کی کوشش کی ہے دو دفعہ، لیکن پھر بھی جو کلام اللہ کا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا اس طرح سے خلاصہ کرنے سے. تو چونکہ ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چنا ہے وہ بڑا اہم ہے. اس پورے اثر کے بعد یہ جملہ بہت اہم ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اگر اس کے بعد بھی تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی بات معلوم ہے کہ مفسد کون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ مفسد ہے، اور مفسد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ یہاں پر روک لیتے ہیں، اگرچہ اگلی آیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہاں روک لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، میں سوالات کے لیے حاضر ہوں.